تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ کل کے درس میں آپ حضرات نے 450 سال سے لے کر 500 سال تک کے درمیان کا واقعہ، یعنی 50 سال کا مختصر خاکہ سیاسی اور مذہبی اعتبار سے آپ حضرات نے سماعت فرمایا، جس میں بالخصوص شیخ الاسلام والمسلمین حضور داتا علی حجویری علیہ رحمت رضوان کا ذکر پاک تھا۔ آج کا درس انشاءاللہ العزیز انتہائی اختصار کے ساتھ 500 ہجری سے لے کر 550 ہجری تک کے معاملات پیش کیے جائیں گے۔ کل کے درس میں آپ حضرات کی خدمت میں سنن ابو داؤد شریف سے حدیث پیش کی گئی تھی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ 500 سال تک قیامت رکوع نہیں ہوگی، لیکن اس کے بعد قیامت کے اثرات کثرت سے ہو جائیں گے اور اس کے بعد قیامت واقع ہوگی جب رب کریم چاہے گا۔ اب 500 سال کا یہ عرصہ شروع ہو چکا ہے اور یقیناً قیامت صغرا کے سلسلے یہاں سے شروع ہو چکے ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ، جس میں ترکیوں اور یورپ کی طرف جو سرکار کی اشارات تھے کہ وہ اسلام پر غلبہ حاصل کریں گے، اور اسی 500 سال کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے جو آج تک جاری ہے۔ اور اسی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسی شعبے میں لوگ خوشی کا اظہار کریں گے، اور ایک حال یہ ہوگا کہ دجال آ جائے گا۔ اب دجال سے مراد ایک قوت بھی ہو سکتی ہے، ایک حکومت بھی ہو سکتی ہے، ایک شخص بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت جس قسم کے لوگ سرکار کے سامنے بیٹھے تھے ان کی ذہنیت کے مطابق سرکار نے کلام فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ اب وہ آنکھ کی بھی تعویل ہو سکتی ہے کہ اس آنکھ سے مراد کیا ہے، وہ اپنا اصل مقصد ہی دیکھے گا۔ اس کا یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ جو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی، اس سے مراد یہ کہ تمام دنیاوی معیشت پر اس کا قبضہ ہوگا، اور جو اس کے ماننے والے ہوں گے وہ گویا کہ سرخروئی حاصل کریں گے، اور جو اس سے انکار کرنے والے ہوں گے وہ اسے عذاب کا شکار بنائے گا۔ خیر، جیسی قوم جیسے ذہن والے لوگ سرکار کے سامنے موجود تھے تو گھوڑا تلوار وغیرہ کی مثال سرکار نے ان کے ذہنوں کے مطابق پیش کر کے آنے والے فتنوں کے مناظر کو پیش کیا ہے۔ لیکن اس کی کئی تعبیریں ہو سکتی ہیں جو آج کے دور کے اعتبار سے اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو وہ بالکل اس کی صداقت کی بیان دلیل بنتی ہے۔ بنو عباس کی خلافت کا یہ سلسلہ چل رہا تھا، خلیفہ مستظہر باللہ کا یہ دور خلافت ہے جو 515 ہجری تک کے عرصے تک میں یہ محیط رہا۔ اس کے دور کے اندر ترکی حکومت نے بہت زیادہ غلبہ حاصل کیا، حضور قبلہ شیخ الاسلام المسلمین امام المجاہدین سلطان نور الدین زنگی علیہ رحمت کے والد گرامی عماد الزنگی علیہ رحمت، جنہوں نے موصل میں اپنی حکومت بنا لی تھی۔ یہ جو 500 سے لے کر 550 کے درمیان کا عرصہ ہے، یہ سلطان المجاہدین حضور قبلہ شیخ الاسلام نور الدین زنگی علیہ رحمت کی فتوحات کا یہ عرصہ ہے۔ لیکن اس کے درمیان گویا کہ ہم اس معاملات کو رکھیں گے نہیں، آنے والے درس میں گویا کہ آپ کی وصال کا جب ذکر ہوگا تو اسی سے پھر ہم آپ کی ان تمام معاملات اور فتوحات کے سلسلے کو بیان کریں گے، اور آپ کی جو گنبد خضرا کے سلسلے میں خدمات ہیں وہ انشاءاللہ حضرت سیدنا سلطان نور الدین زنگی علیہ رحمت کی خدمات کو انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ مختصر یہ کہ بنو عباس کی حکومت بغداد تک ہو کر رہ گئی، اور مختلف علاقوں کے اندر دیگر حکومتوں کا قیام شروع ہو گیا۔ موصل کے اندر گویا کہ بڑے زوردار انداز میں ترکیوں نے حکومت جما لی، اور موصل کے اندر حکومت جمانے کے بعد ترکیوں نے اپنی قوت کو بڑھاتے ہوئے ملک شام اور مصر کی طرف حملہ کرنا چاہا۔ مصر میں فاطمی حکومت کا قیام ہو چکا تھا، گزشتہ درسوں میں آپ نے سن لیا، فرقہ اسماعیلیہ کے بانی ابن محمود کی حکومت وہاں پر قائم ہو چکی تھی، اور اس کا فرزند عبیداللہ بن مہدی وہ پہلا خلیفہ وہاں پر مقرر ہو چکا تھا۔ سلطنت فاطمی، انہوں نے اپنا نام سلطنت فاطمی رکھا، اور یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ ہم حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے ہماری نسبت ہے اور ہم ان کی اولاد میں سے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے تاریخ الخلفاء شریف میں فرمایا کہ عبیداللہ بن مہدی مجہول النسب تھا، اس کا سیدوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کا مولا علی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اس کا خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ مجہول النسب شخص تھا, اس کے باپ کی بھی خبر نہیں تھی. اور ابن عصیر نے بھی اس بات کو لکھا, دیگر اور لوگوں نے بھی لکھا. اس پر ایک مکالمہ امام ملت الدین امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے تاریخ خلفاء شریف میں ذکر فرمایا ہے کہ بنو عباس کے بادشاہ پر عبیداللہ بن مہدی کے بعد جس پر پوتا خلیفہ بنا تھا سلطنت فاطمی کا, اس نے ہیو لکھی, مذاق اڑایا, قصیدہ لکھا, جس میں گویا کہ بنو عباس کے خلفاء کو ماں باپ کی گالیاں دی اور اس کی طرف ہجو کسی. تو بنو عباس کے خلفاء نے اس کو کہا کہ چل ہمارا تو باپ تھا جس کا تو نے مذاق اڑا دیا, تیرا تو باپ ہی نہیں ہمیں پتا ہی نہیں, تو ہم کس کی طرف ہجو لکھیں. تو یہ جب قصیدہ لکھ کر, یہ ہجو جب لکھ کر سلطنت فاطمی کے اسبانی کی طرف بھیجا گیا تو گویا کہ اس نے اس کو دیکھا, اس کا کوئی جواب نہیں دیا. تو امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اس بات کی صداقت ہے, شاہ معین الدین ندوی صاحب نے سلطنت عثمانیہ کی طرفداری کی اور انہوں نے اپنی تاریخ اسلام کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ نہیں, سلطنت فاطمی والے واقعی میں ہاشمی تھے اور قرشی تھے اور ان کا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق تھا. یہ میں نہیں جانتا کہ معین الدین ندوی صاحب نے یہ ذکر کیسے لے لیا کہ جب امام ملت و دین امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے اس بات پر مکمل وثوق کے ساتھ تحریر فرمایا ہے. اور ابن عصیر جو بہت بڑے مؤرخ گزرے ہیں, آنے والے وقت میں ان کی تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی, جن کے تاریخ الکامل کے نام سے کتاب ہے جس کو تاریخ ابن عصیر کہا جاتا ہے, الف و با تا را, الف با تا تھا جو ہے ابن عصیر کے نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے. ابن عصیر دو ہیں, ایک ان کے بھائی بھی ہیں ان کو بھی ابن عصیر کہا جاتا ہے, اور یہ صاحب تاریخ ہے ان کو بھی ابن عصیر کہا جاتا ہے. لیکن جس ابن عصیر کا میں بیان کر رہا ہوں اور جو عوام میں مشہور ہے ابن عصیر کے نام سے, وہ تاریخ کے مورخ ہیں ابن عصیر. ان کے بڑے بھائی تھے ان کو بھی ابن عصیر کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ اپنے والد کی طرف سے نسبت کرنے والے, انہوں نے گویا کہ حدیث پاک کی کتاب جامع الاصول لکھی تھی, لیکن وہ عوام میں اتنے زیادہ متداول نہیں ہے اور نہ عوام ان کو جانتی ہے. تو جس کو جانتی ہے وہ ابن عصیر ہے, تاریخ کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اور مورخین کے اندر ان کا نام چوٹی میں آتا ہے. اور ان کی تاریخ ہے التاریخ الکامل, جس کو تاریخ ابن عصیر کہتے ہیں. اس نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ فاطمی حکومت کا بانی عبیداللہ بن مہدی مجہول النسب تھا, اس کا سلسلہ نسب ثابت نہیں تھا, اس نے صرف گمراہی پھیلانے کے لیے اور فرقہ واریت پھیلانے کے لیے, جس طرح میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جتنے بھی فرقے خراسان اور اندلس کی طرف سے کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے گویا کہ اہل بیت کا نام لیا اور ان کے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا, یا اولاد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تو کسی بھی امام کا معتقد ہونے کا دعویٰ کیا, جس پر گویا کہ اجمیری لوگوں کی گویا کہ سستی شہرت انہیں ملتی چلی گئی. اسی لیے سلطنت فاطمیہ انہوں نے نام تو رکھ دیا, لیکن فاطمی حکومت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فاطمی نام رکھنے سے ان کا تعلق حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے ہو. یہ بات ذہن میں رکھیے, بھوریوں کا تعلق قطعاً سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے نہیں, عبیداللہ بن مہدی کا تعلق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان یا اہل بیت سے نہیں, اس لیے کہ بھوریوں کا حاکم جو تھا عبیداللہ بن مہدی وہ حلال النسب تھا ہی نہیں. حضرت امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ اس کا باپ بھی پتہ نہیں تھا اور وہ مجہول النسب تھا. ظاہر سی بات ہے جو مجہول النسب ہو وہ اتنا بڑا انسان اسلام کو دھوکہ پہنچا سکتا ہے, ظاہر سی بات اس کی فطرت میں یہ چیز گویا کہ ودیت کر دی جاتی ہے. تو مختصر یہ کہ جب ترکیوں نے, جو ترکی اہل سنت تھے, انہوں نے اپنے غلبہ بنایا تو انہوں نے فاطمی حکومت پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور سارے پلان انہوں نے طے کر دیے, لیکن کبھی بھی کوئی حکومت مخبری سے پاک نہیں رہی. کوئی نہ کوئی جاسوس یا مخبر ایسا رہا کہ جس نے ادھر کی بات ادھر کر کے گویا کہ سارے نظام کو گرم برم کر دیا. تو ترکی حکومت سلیوق قوم جو کل جن کا ذکر گزرا ہے, یہ بڑی ماہر جنگجو قوم تھی, سنیت سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے جب مکمل فیصلہ کر دیا کہ ملک شام دمشق اور گویا کہ ہم مصر پر حملہ کریں گے, تو مصر کے فاطمیوں کو یہ پتا چل گیا اور انہیں ایک مخبر نے بتا دیا کہ جناب تمہاری حکومت پر حملہ ہونے والا ہے, تم تیاری کرو. فاطمیوں نے ترکیوں کی طاقت کو دیکھ کر ڈر گئے, انہوں نے کہا ہمارے پاس ابھی اتنی طاقت نہیں کہ ہم ترکیوں کا مقابلہ کر سکے. ان بدبختوں نے اندلس خط لکھا فرنگیوں کو, اور جس میں فرانس جرمن کی جو انگریزی فورس تھی ان کو خط لکھ کر ان سے مدد مانگی کہ آپ آئیے اور ہمارے مصر کی حکومت پر گویا کہ ترکی حملہ کر رہے ہیں, آپ یہاں پر آئیے, آپ کی طاقت کے سامنے یہ رک نہیں سکیں گے, اور جہاں جہاں آپ جس علاقے پر قبضے کی بات کریں گے اس کے لیے مخبری بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, معاملات بھی پیش کریں گے, فوج ہوگی تو وہ بھی پیش کریں گے, جغرافیہ کے اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, جو ہم سے ہوگا ہم آپ کے مکمل گویا کے دست نگر بن جائیں گے اور آپ کو اس سے بہترین حکومت کہیں نہیں ملے گی. ہم نے بنائی حکومت رکھی ہے اور یہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے, ہم ترکیوں کو نہیں دینا چاہتے, آپ کو دینا چاہتے ہیں. اور مصر کی زمین جو ہے وہ سونا اگلتی ہے اور آپ کو اتنا فائدہ عرب کی کسی اور زمین سے نہیں ہوگا, لہذا آئیے ہم آپ کے ہاتھ کو دست بردار ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر, ان اسماعیلی غلیظوں کا یہ اسلام کے خلاف ایک بڑا خطرناک حربہ تھا, اور اس خطرناک حربے نے کیا رنگ دکھایا کہ 490 میں صلیبی جنگ شروع ہوئی اور انہوں نے گویا کہ مصر پر آ کر اپنا قبضہ جمایا. ترکی وہاں سے چلے ہیں اور ترکی اور ان کے درمیان جنگ ہوئی ہے اور بڑی بری طرح سے فرنگیوں نے گویا کہ ترکیوں کو شکست دی اور اپنا ایک حلقہ بنانا شروع کیا اندلس اور گویا کہ قسطنطنیہ کے علاقے سے جہازوں کے ذریعے سمندری کے راستے گویا کہ یہ مصر کے ساحل پر پہنچنا شروع ہو گئے, اور جہاں جہاں سمندر لگتا چلا گیا وہاں پر انہوں نے اپنی زیادہ تعداد میں فورس کو بلانا شروع کیا, جس میں دو فرانس اور جرمن کی فورس جو تھی وہ سب سے زیادہ اس پر غالب تھی. اور ایک بہت گویا کہ برا وقت اسلام کی تاریخ پر آیا 492 ہجری کہ جب فرنگیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا اور فلسطین کے اس تمام علاقوں پر مکمل تسلط جمایا. شام کو بھی انہوں نے فتح کر لیا اور ان کو راستہ دینے والی بھوریوں کی حکومت جو فاطمی حکومت سے یاد کی جاتی تھی, انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ترکیوں سے ان کو بلا دیا اور ان کی مکمل گویا کہ اہل سنت کے لیے مکمل مخبری کی. ملک شام پر بھی فرنگیوں نے قبضہ کر لیا, مصر پر بھی قبضہ کر لیا, گرد و نواح کے اندر قبضے کا سلسلہ شروع ہوتا رہا, یہاں تک کہ وہ فلسطین کی تمام آبادی کو رونتے ہوئے بیت المقدس میں پہنچے. امام منبر الدین امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت اور ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتے ہیں کہ اتنا ظلم فرنگیوں نے فرانس اور جرمن کی فورس نے مسلمانوں پر کیا کہ اگر انہیں پتا چل جاتا کہ یہ عربی ہے اور اس کو کوئی قتل کرنے جاتا تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں عربیوں کو قتل نہیں کرنا, ان کو باندھ کر زندہ ہمارے پاس لاؤ. تو باندھ کر زندہ لایا جاتا اور گویا کہ مصر کے سب سے بڑی پہاڑی پر لے جا کر ہاتھ پاؤں باندھ کے اوپر سے دھکا دے دیا جاتا. تو یہ گویا کہ عرب کے لوگوں کے ساتھ انگریزوں نے یہ بہت بڑا ظلم کیا. امام جلال الدین سیوطی اور ابن اسیر بھی یہ لکھتے ہیں اور ابن کثیر نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ جس وقت فرنگیوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا, بیت المقدس دو جگہ سمجھ لیجیے, ایک تو مسجد اقصی ہے, ایک قبت صخرہ ہے. آپ لال گنبد والا ایک تصویر دیکھتے ہیں, اس سے مراد وہ مسجد اقصی نہیں ہے, وہ قبت صخرہ ہے. اس کے قریب اکثر بہت نایاب ایک مسجد کی تصویر دکھائی جاتی ہے جسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے. قبت صخرہ اور مسجد اقصی میں تھوڑا فاصلہ ہے, چند قدموں کا کہہ لیجئے یا چند لمحوں کا کہہ لیجئے, یہ فاصلہ موجود ہے. پہلے انہوں نے قبت الصخرہ پر حملہ کیا اور وہاں پر بے شمار مسلمانوں کو شہید کیا, اور جب وہ مسجد اقصی میں پہنچے تو مسلمانوں کی جماعت ہو رہی تھی اور دوران نماز انہوں نے حملہ کیا. امام جلال سیوطی علیہ رحمت کہتے ہیں کہ مسجد اقصی میں مسلمانوں کی لاشوں کا انبار تھا جس کی تعداد لاکھوں سے زیادہ تھی, کہ جن کو گویا کہ بے کسی اسلحے کے وہ گویا کہ نماز ادا کر رہے ہیں اور پیچھے سے فرنگیوں نے حملہ کر دیا ہے, اور ان کو بلانے والے گھوری اور اسماعیلیوں نے ان کو گویا کہ راستہ دیا اور ساری باتیں بتائی کہ اس وقت یہ نماز کا وقت ہے اور یہ فلاں وقت ہے, اس وقت تم حملہ کرو, مسلمان تمہارے سامنے نہیں آ سکتے. تو ان مردودوں نے گویا کہ یہ کام ادا کیا اور مسجد اقصی کے اندر گویا کہ فرش نظر نہیں آتا تھا, یعنی مسلمانوں کی لاشوں پہ کمبھار لگا ہوا تھا. تو 492 ہجری تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور تقریباً 200 تک بیت المقدس پر انگریزوں کا قبضہ رہا, اور اس میں مکمل طور پر قتل اور غارت گری کا یہ سلسلہ چلتا رہا. بنو عباس ایسے ہی مفلوج ہو کر گویا کہ رہ گئے تھے, اور ترکیوں کی جو حکومت تھی وہی گویا کہ فرنگیوں کے ساتھ اب مقابلہ کرنا چاہ رہی تھی. اس نے بنو عباس کو پیغام بھجوایا کہ ہم دوستی کر لیتے ہیں اور گویا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم آپس میں مل جاتے ہیں اور ساتھی تمام اختلافات جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں, مل کر گویا کہ ہم فرنگیوں کا مقابلہ کرتے ہیں. لیکن یہ ساری باتیں فرنگیوں کو پہنچی رہی, اور شیعہ جو حکومتوں میں داخل تھے جن کا تعلق اسماعیلیوں کے ساتھ تھا انہوں نے ترکیوں کا بنو عباس کے ساتھ اتحاد ہونے نہیں دی, اور اتنی غلط فہمیاں یہاں سے اڑا دی تھی کہ بنو عباس ان کے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے اور ترکی جو تھے وہ بنو عباس کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے. یہ سلسلہ گویا کہ یہاں پر بازار گرم تھا. وہاں پر غزنی کے اندر سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت کی اولاد کا سلسلہ ختم تھا, اور آنے والے جتنی گویا کہ حضرت ابراہیم تک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا جو حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت کے پرپوتے ہیں, وہاں تک کا دور تو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. اس کے بعد غور یعنی شہاب الدین غوری علیہ رحمت کے والد بہا الدین, ان کی جب حکومت غور پر تھی انہوں نے تمام گویا کہ اپنے بدلے لینے کے لیے اپنی فورس کو تیار کیا اور انہوں نے غزنی پر حملہ کیا. غزنی پر حملہ کر کے غزنی کو قبضہ کیا. غزنی کو قبضہ کرنے کے بعد خراسان کے دیگر علاقے قبضہ کیا, اور جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا کہ سلطان محمود غزنوی اور ابراہیم کی قبر کو چھوڑ کر تمام غزنی کے بادشاہوں کی قبر کے اندر آگ لگا دی گئی, اور یہ گویا کہ خراسان کے اندر یہ جنگ چل رہی تھی اور حجاز کے اندر یہ جنگ چل رہی تھی, اور وہاں مصر کی وادیوں کے اندر گویا کہ فرنگیوں نے اپنا ایک تسلط بیت المقدس اور ان تمام علاقوں پر جما لیا تھا, اور یہ کشمکش بڑی تیزی کے ساتھ رواں دوا تھی. اور اس دوران, اسی جنگ کے دوران ابتدائی سالوں کے اندر اسلام کا ایک عظیم مجاہد جس سے مسلمانوں کی امیدیں وابستہ تھی, جس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ جس کو دیکھ کر یہ پتا چلتا ہے کہ اگر اسے اسلام کا چھٹا خلیفہ کہا جائے تو وجہ ہوگا, یعنی پانچواں خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہا گیا چار خلافہ کے بعد, جنہوں نے نہج رسالت پر حکومت چلائی, تقویٰ طہارت متانت تدبر کے ساتھ جس نے زندگی گزاری, اور اس گویا کہ 50 سال کے اندر گویا کہ جس شخصیت نے اس دنیا کو گویا کہ اپنے جہاد اور اپنے معاملے کے ساتھ اسلام کی بلندیوں کو مزید چار چاند لگائے ہیں, حضرت نور الدین زنگی علیہ رحمت کی ولادت ہوئی ہے, اور آپ نے گویا کہ فتوحات کا سلسلہ شروع کیا ہے, اور آپ اپنے والد کے ساتھ شروع سے ہی جہاد کے اندر شامل تھے. آپ کے والد نے گویا کہ موصل کے علاقے کو سنبھالا تھا, اور آپ کو حلب کے علاقے میں جنگ لڑنے کے لیے گویا کہ روانہ کیا, اور آپ نے پہلے ہی معاملے کے اندر حلب کے اندر پہنچ کر فرنگیوں کو شکست دی, اور فرنگیوں سے حلب کے مقام کو چھینا, اور وہاں کے قبیلے کو گویا کہ اپنے کنٹرول میں لیا, قلعے کو اپنے کنٹرول میں لیا, اور دوبارہ حلب کی سرزمین پر اسلام کی حکومت قائم ہو گئی. اب یہ فتوحات کا سلسلہ, یہاں سے بھوریوں کی حکومت نے بغاوت کی اسلام کے خلاف اور انگریزوں کو انہوں نے داخل کی, اور یہاں سے سلطان نور الدین زنگی علیہ رحمت نے اپنی پوری زندگی جہاد میں صرف کر کے گویا کہ یہاں سے انہوں نے فرنگیوں کو گویا کہ اسلام کی حدودوں سے باہر کیا, لیکن بیت المقدس کی فتح آپ کی قسمت میں نہیں تھی. آپ نے سارے طریقے کر لیے تھے, بس اب بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے فتح کرنا تھا. آپ کی موت ہو گئی, آپ وصال کر گئے, لیکن یہ سہرا سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت کی قسمت میں گیا, اور ان کے انتقال کے بعد, نور الدین زنگی علیہ رحمت کے انتقال کے بعد, نور الدین زنگی علیہ رحمت نے اپنی آخری وصیت سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام پر لکھی, اور انہوں نے جو وصیت کی آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کل کے درس میں انشاءاللہ, کہ آپ نے یہ تمام پیغامات بھیجے جس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میرا ملک بھی آپ کے لیے حاضر ہے, میرے خزانے بھی آپ کے لیے حاضر ہے, صرف ایک کام کرو, اسلام کے اوپر احسان کرو کہ تم جا کر بیت المقدس کی فتح گویا کہ کو اپنے قدموں تلے لاؤ, اس لیے کہ میں مرض موت کے اندر مبتلا ہوں, میرے اندر جرت ہوتی تو میں نے فرنگیوں کو تمام علاقوں سے تو بھگا دیا ہے, یہاں تک کہ ملک کے شام پر نور الدین زنگی علیہ رحمت دوبارہ قبضہ کیا, مصر پر قبضہ کیا, حلب کے اوپر قبضہ کیا, دمشق میں ان کی حکومت آ گئی, گرد و نواح میں ہر جگہ جس جس علاقے میں ایک طوفان بے درما بن کر انگریز حکومت, جرمن اور گویا کہ فرانسیسی حکومت اس پر غالب ہو رہی تھی, نور الدین زنگی علیہ رحمت اس سیلاب کو دوبارہ ان کی طرف لوٹا دیا, اور ان تمام علاقے کو دوبارہ گویا کہ عالم محمدی سے لہرا دیا. اور آخر میں آپ کی وصیت یہ تھی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے کہ آپ آئیں اور بیت المقدس کو فتح کریں, اور یہ صحرا سلطان المشائخ, سلطان المجاہدین, سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت الرضوان کو پہنچا کہ آپ نے 200 سال کے بعد بیت المقدس کو فتح کیا, اور گویا کہ انگریزوں کی چنگل سے اسے آزاد کیا. خیر, یہ آنے والی تاریخ کی ادوار ہے, اس کو اس لیے پیش کیا گیا کہ اس کا اس سے بھی تعلق تھا, تاکہ دونوں دور آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے. اس دور میں جہاں تک انگریزوں کا غلبہ ہو رہا تھا, تو نور الدین زنگی علیہ رحمت اپنے طور پر گویا کہ وہاں پر یہ تمام معاملات کر رہے تھے. ایک بات یہاں پر آپ کو میں بتا دوں کہ دھوری حکومت نے, یعنی فاطمی حکومت نے, صرف انگریزوں کو ہی بلانے پر بس نہیں کی, بلکہ حال یہاں تک پہنچا کہ انہوں نے بولا کہ مصر میں ہم خانہ کعبہ بنائیں گے, اور مصر میں ہم گنبد بنائیں گے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد مبارک کو وہاں سے لا کر یہاں دفن کریں گے. اللہ اعوذ باللہ, یہ بھی فاطمی حکومت کے گویا کہ معاملات میں سے ایک معاملات ہیں. اور آج لوگ کہتے ہیں بھوری بڑا شریف ہے, میں نے کہا ان کو سلطان صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی جیسے نے اتنا ٹھنڈا کیا کہ ابھی یہ ٹھنڈے نظر آتے ہیں, اور ابھی یہ گرے اپنے باڑوں میں یا خچر خانوں کے علاوہ خچر خانوں سے باہر نکل کر گفتگو نہیں کرتے ہیں, ورنہ جب تک ان کے خچر خانے سے باہر یہ بکواس کرنے پر تھے تو انہوں نے اسلام پر اس قدر ظلم کیا تھا کہ اتنی گھنونی سازش کسی یہودی کے ذہن میں بھی نہیں آئی تھی جتنی فاطمی حکومت کے ذہن میں آئی, اور انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد مبارک کو آپ کے مرکز مقدس سے نکالنے کی پوری کوشش کی, لیکن سلطان نور الدین زنگی علیہ رحمت کے خواب میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اشارہ کی, اور سلطان نور الدین زنگی علیہ رحمت نے فوراً پہنچ کر مدینہ منورہ کے اندر اس کا تدارک کیا. اس کا بھی بیان انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کی خدمت پیش کیا جائے. مستظہر باللہ کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا مسترشد باللہ گویا کہ خلافت پر آیا, اور 515 ہجری سے لے کر 529 ہجری تک اس کا یہ دور رہا. اس کے انتقال کے بعد راشد باللہ اس کا دور خلافت رہا, اور یہ 529 سے لے کر 530 ہجری تک اس نے بنو عباس پر حکومت کی. اس کے بعد مختفی باللہ یہ گویا کہ خلافت پر آیا, اور 530 ہجری سے لے کر 555 ہجری تک اس نے گویا کہ حکومت جمائی. تو یہ گویا کہ مختصر کا تاریخ خلاصہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا چند دبے الفاظوں کے ساتھ. مصر, فاطمی حکومت, ملک شام, حلب اور موصل, عماد الدین زنگی, ان کے بیٹے نور الدین زنگی, سلطان صلاح الدین ایوبی, اس کا ایک مختصر سا خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے. تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. اور بنو عباس کے اعتبار سے یہ اختصار کے ساتھ یہ تمام معاملے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. اس دوران یعنی اس 50 سال کے اندر بے شمار علمی شخصیات نے ہمیں داغ مفارقت دیا, اور اپنے آنے والے گویا کہ نسل کے لیے اور امت مرحومہ کے لیے اپنی نقوش اور اپنے معاملات کو چھوڑا. اس وقت سب سے بڑی خطرناک بات یہ چل پڑی تھی کہ بغداد کے اندر مناظروں کا بازار گرم تھا. پوری دنیا میں مناظرے ہو رہے تھے, کہ سنی شیعہ مناظرہ, سنی عیسائی مناظرہ, مسلمان عیسائی مناظرہ, مناظروں کے بازار گرم تھے, اور ایک دوسرے کے خلاف بہت زیادہ دست گریبانی کی بات چل رہی تھی. اس لیے کہ یہ دور فلسفیوں کا دور ہو گیا تھا. فلسفہ عقل کی پیداوار ہے, جس کو آپ لوگ لاجک کہتے ہیں ہم منطق کہتے ہیں, فلسفہ کہتے ہیں, آپ سائنس کہیں ہم فلسفہ کہیں, اور آپ جانتے ہیں یہ سب تخیلات ہیں, خیالات ہیں. عقلی پیداوار, عقلی مخمصہ, عقل کی پیداوار کے یہ علم ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ سارا علم اسلام کے تابع ہے. آج یہ ہوا کہ اگر کوئی کوشش یہ کرے گا کہ اسلام کو اس سے تابع کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ سارے علوم کی پیداوار عقل ہے, اور اسلام کا جو علم ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ علم وہ بیان کر رہا ہے کہ جو مستقبل کو بھی اس طرح دیکھ رہا ہے جس طرح حال کو دیکھ رہا ہے, اس کی نظر میں ماضی بھی حال بھی مستقبل بھی ہے. تو قرآن اسلام اس رب نے بھیجا ہے جس کے سامنے گویا کہ دنیا کا چپا چپا ذرہ لوگوں کے ظاہر و باطن آیا ہے. تو لہذا اس علم کا ادراک, اس کا احاطہ, اس کا گھیراؤ عقل نہیں کر سکتی. تو عقل کی پیداوار منطق, یہ علم جو ہے منطق علم, یہ عقل کی پیداوار ہے. فلسفہ جس کو سائنس کہا جائے, یہ عقل کی تخمین اور ذہن کی پیداوار ہے. اس میں اگر 100 قاعدے اور اصول اور گویا کہ 100 معاملے بیان کیے جائیں تو 99 اس میں جھوٹ ثابت ہوتی, ایک میں بندہ سکسس اور کامیاب ہو پاتا ہے. تو گویا کہ اس میں ایسے اصول ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ سائنس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو بات آ جاتی ہے کہ پرانے سائنسدان نے جناب جو اصول ایجاد کیا ہے 50 سال کے بعد جو آتا ہے اس کو غلط ثابت کر دیتا ہے. تو ایسے علم کو ہم ہدایت کا معیار کیسے بنا سکتے ہیں کہ جس کو آنے والی صدی اس کے معیار کو جھوٹا قرار دے اور اس کی تحقیق کو ایک حد تک محدود رکھے. تو رب کریم نے ہدایت کے لیے جس چیز کو بیان کیا ہے وہ رب کریم کا علم ہے. تو لہٰذا رب کریم کا علم ماضی کے لیے بھی محیط ہے, حال کے لیے محیط ہے, اور مستقبل کے لیے محیط ہے. زمانہ بہت مختصر ہے, اور اس زمانے کو اللہ کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے. اللہ فرماتا ولا یشیئون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. یہ گویا کہ تمام علوم اور تمام کائنات کو اللہ رب العزت کے علم نے احاطہ کیا ہے, اور قرآن میں تمام لوگوں کی ہدایت و نجات کو پیش کر دیا گیا ہے. جب تک اسلام, میں نے گزشتہ تقریر میں عرض کیا, جب تک اسلام عرب تک محدود رہا تو یہ کیوں ہے, ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں نہیں ہے, بال کی کھال کسی نے نہیں نکالی. کیونکہ یہ عادت عربیوں کے لیے اجمیوں کی ہے. اجمی قوم کے اندر مخمصہ اور گویا کہ بے چینی کی عادت بہت ہے. خواہ مخواہ اپنے آپ کو مشکوک بنانا, اور خواہ مخواہ یقین ہونے کے باوجود اپنے اندر شک پیدا کرنا, بال کی کھال نکالنا, یہ عجمی لوگوں کے اندر عادت ہے, عربیوں میں نہیں. عربیوں کے ایک عادت اور پختہ ذہن کے لوگ ہیں. جب ان کو ایک بات پتہ چل جائے حقانی کے ساتھ یہ ہے تو پھر وہ اس کی مخالفت کی طرف نہیں جاتے, اسی طرف لیتے ہیں. تو جب تک اسلام کی یہ سرحد عرب کے اندر تک تھی, اور جب تک اسلام عرب کے اندر تھا, کسی فرقہ واریت کا سلسلہ نہیں چلا, کوئی مخمصہ نہیں آیا, اور تمام علوم عربی زبان میں رہے, اور عربی علوم کو سمجھنے کے لیے صرف چند فنون تھے. مثلا عربی گرامر, ذاتی بات ہے عربی زبان کوئی غیر سمجھے گا, جو کوئی غیر کسی غیر زبان کو سمجھتا ہے تو زبان میں گویا کہ گہرائی تک اٹھ کر اس میں انہماق حاصل کرنے کے لیے اس زبان کی گرامر سیکھی جاتی ہے. تو پہلے دور میں یہ تھا کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے صرف عربی گرامر کی ضرورت پیش آتی تھی, کسی اور علوم کو ایجاد نہیں کیا گیا. لیکن آہستہ آہستہ جب اسلام ایران میں آیا اور عجم کے کناروں تک پہنچ گیا تو عیسائیوں نے اپنے باطل طریقے کو دوبارہ زندہ کرنا شروع کیا. کیونکہ عیسائیوں نے عرب کے اندر بھی عربیوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی, لیکن عرب کے لوگ پختہ دماغ تھے. انہوں نے عیسائیوں کی لفاظی اور ان کی عقلی ڈھکوسلے کی طرح نظر نہیں کی. انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بات ہمیں رسول کہہ رہا ہے, اور رسول جو ہے وہ عالم غیب سے کلام کرتا ہے, اور جو عالم غیب سے کلام کرے عقل اس کی گویا کے نالین کی دھول تک نہیں پہنچ سکتی, تو وہ عقلی اعتراضات کو چھوڑ دیتے اور اصل مقصد کی طرف چلے جاتے. تو گویا کہ عیسائی اور یہودیوں کو عرب کے اندر منہ کی کھانی پڑی, لیکن جب اسلام عجم میں آیا تو عیسائیوں کو مزہ مل گیا کہ اب یہ گویا کہ ہم سے ملتے جلتے لوگ ہیں, ان کے اندر بال کی کھال نکالنے کی عادت ہے. تو جب کوئی مسلمان ہو جاتا تو اس کے بعد عیسائی آ جاتی. کہیں کیسے ہو سکتا ہے, جنت آسمانوں کے اوپر ہے, آسمان تو دھواں ہے, اب دھواں ہے تو جناب وہ لطیف ہے, جب اس کا جسم لطیف ہے تو اس میں دروازے نہیں, اس میں حجم نہیں, اس میں گویا کہ پختگی نہیں, شکل نہیں, انجماد نہیں کہ وہ منجمد جسم ہو. جو منجمد جسم نہیں تو اس پر کسی چیز کا استقرار کیسے ہوگا, کوئی چیز اس پر رکھے گی کیسے. تو کہا جناب یہ تو دھواں ہے, ایک لطیف چیز ہے, لطیف چیز پر یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے. اب کہا جناب کہ تحت و سرا کے اندر جو ہے وہ جہنم ہے, اب جہنم کے شعلے اگر اتنے گرم ہے تو زمین کے اوپر کیوں نہیں آ جاتے. یعنی مختصر وہ عقلی اعتراضات اسلام کے ہر عقیدے پر انہوں نے پیش کرنا شروع کیا. اور ایک عقیدہ یہ بھی نکالا گیا کہ خدا کون ہے اور خدا کیسا ہے, کیوں ہے, کب سے ہے, کیا ہے. میرے آقا نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ تم تقدیر کے معاملات میں بحث مت کرنا, اس لیے کہ جب تم تقدیر, مشکات بخاری کی حدیث ہے, سرکار نے پہلے فرما دیا تھا عجم میں اسلام پہنچنے سے پہلے سرکار نے فرمایا تقدیر کے معاملات پر بحث مت کرنا, اس لیے کہ تم تقدیر کے معاملات میں بحث کرو گے تمہیں شیطان بولے گا سوچو خدا کون ہے, وہ کب سے ہے, وہ کیوں ہے, وہ کیسا ہے. تو کہا اس میں تمہیں شیطان برگراتا رہے گا اور ایک ہاتھ یہ ہو جائے گا کہ تم اسلام سے نکل جاؤ گے. اس لیے فرمایا سرکار نے کہ میری امت میں, میرے امت کے مجوسی وہ ہے جو تقدیر کے مسئلے پر بحث کرتے ہیں, تقدیر پر بحث کرنے والا میرے امت کا مجوسی ہے, یعنی انتہائی گھٹیا عقیدہ رکھنے والا ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو سرکار نے پہلے ہی اپنی شان اور اپنی عظمت اور اپنے نبوت کے گویا کہ منصب کو استعمال کرتے ہوئے سرکار نے پہلے ہی علمی اور عقیدہ دے دیا تھا اور کہا مسلمانوں کے اپنے کانوں کو, اپنی آنکھوں کو, اپنی زبانوں کو اس مسئلے سے بند کر دو. اب تمہارا یہ منصب نہیں ہے, تمہاری یہ فکر نہیں ہے, تمہاری یہ بشار نہیں ہے, تمہارے عقل کا پیمانہ اتنا وسیع نہیں ہے کہ اتنا بڑا سمندر اس میں داخل ہو سکے, یہ علم بہت وسیع ہے اور تمہارا کاسا بہت چھوٹا ہے. تو لہذا اپنے دامن, اپنے دامن کی تنگی پر جاؤ, اس سمندر کی فراخی پر مت جانا, اس لیے کہ وہ سمندر تمہارے دامن میں آ نہیں سکے گا اور تم اس کو غرق ہو کر برباد ہو جاؤ گے. تو تقدیر کا مسئلہ انسان کی عقل میں اترنے کے لائق نہیں ہے, رب کی مشیت, اس کی قدرت اور اس کی تخلیق کا مسئلہ یہ رب جانتا ہے, بس تم یہ سمجھو کہ خدا جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. فعاد لما یرید, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, وہ جسے چاہتا ہے لکھ دیتا ہے, جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. بس وہ کیا کرتا ہے, وہ کرنا یہ چاہتا ہے کہ مخلوق کے لیے آسانی ہو, جو چیز آسانی ہوتی ہے فعال لما یرید وہ اسی کو کرتا ہے. اب ہماری نظریں اس کو گویا کہ مشکوک سمجھتی ہیں, لیکن ہمارے نظر میں وہ خطرے کی چیز ہے, لیکن وہ بردراصل ہمارے لیے بہتر ہے جب رب نے ہمارے لیے رکھا ہے. تو جو ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے, رب کی جانب سے ہوتا ہے. یہ بات صحابہ نے بھی سمجھائی اپنے شاگردوں کو اور یہ معاملہ عرب کے اندر راسخ رہا, لیکن جب اسلام عجم میں آیا تو بات ہونے شروع ہو گئی کہ خدا کون, فلسفے کا علم شروع ہوا. عیسائیوں نے یونانی فلسفے کو گرم کیا اور اسلام کے عقیدے کے سامنے یونانی فلسفہ آ گیا. اب ایک شیخ صاحب امامہ داڑھی, قرآن کے حافظ ہیں, قرآن کے عالم ہیں, حدیث کے ماہر ہیں, گویا کہ شہباز علم ہے, جب وہ اپنے خانقاہوں اور مسجدوں میں درس قرآن دے تو عوام جو بیٹھی ہے ان کا دل تذبذب کا شکار ہے, اور وہ کھڑے ہو کر کہتی ہے حضور یہ تو سب صحیح ہے لیکن اس کو عقل سے سمجھائیے, اس کو عقل سے سمجھائیے. اسے کہا گیا جناب یہ عقیدے کی چیز ہے, عقیدے کی اصل چیز جو ہے نا وہ خیال کی بلندی ہے, اور وہ جو اللہ رسول دے دے مومن کی نشانی یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب, مومن وہ ہے جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتا ہے. ان چیز کا نام آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیر وشر من اللہ تعالی والباقی بعد الموت, یہ ذریات دینیہ ہے اور اس کا تعلق عالم غیب سے ہے, اس کو بلا چون چرا قبول کرنا ہے. مطمئن ہو جاتے عالم صاحب سے باہر کے لیے, پھر عیسائی پکڑ لیتا اور کہتا یہ کیسے ہو سکتا, عقل اس سے مطمئن نہیں اور آپ کے عالم صاحب کہتے ہیں مطمئن ہو جائے, مطمئن ہو جائے. یعنی خام خام فلسفے کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی اور اتنا مخمصہ بن گیا اللہ اکبر کہ کئی لوگوں نے عقلی ڈھکوسلوں میں آ کر, جس طرح آج بعض ملاؤں کے اندر بھی وہ فطرت موجود ہے, سرکار زندہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے, حاضر ناظر ہے تو نظر کیوں نہیں آتے. تو میں نے اس دن بھی کہا تھا یہ کرامن کاتبین کا جو عقیدہ غیب کا ہے کہ جناب کندھوں پر یہ نظر نہیں آتے, تو جو چیز ثابت ہو جائے کہ ایسا ہے تو وہ ویسا ہی ہے. اس لیے صحابہ نے کہا کہ حضور ہم آپ کی بات پر ایمان لائے, سرکار نے فرمایا کیسے, کہا حضور ہمارا دیکھی ہوئی چیز غلط ہو سکتی ہے, آپ کی کہی ہوئی چیز غلط نہیں ہو سکتی.
کہا حضور اس لیے کہ ہمارے احساس ہمیں گمراہ کر سکتے ہیں, نبوت کی تعلیم سراپا ہدایت کے لیے ہوتی ہے. تو یہ چیزیں صحابہ نے اپنے اوپر تاری کی تھی, جس کی بنا پر وہ گویا کہ عقلی مخمصے اور شیطان کے وسوسوں کا شکار نہ ہو سکے. تو جب جس وقت عیسائیوں نے اسلام کے خلاف یہ عقلی طوفان کو بپا کیا اور یونانی فلسفہ جگہ گلی کوچے بسرا کوفہ کے اندر مناظروں کا چیلنج, چرچ کے اندر مسلمانوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے, ہر کوئی مسلمان کو جنت کا وجود ثابت کر دے, ہر کوئی مسلمان ہم سے مناظرہ کرنے والا جو دوزخ کا وجود ثابت کر دے, ہر کوئی مسلمان ہم سے بات کرنے والا یہ آسمانوں پر جنت کا استقرار ثابت کر دے, ہر کوئی مسلمان وہ نبوت کا تصور ثابت کر دے. اس وقت جب یہ مخوصہ چل رہا تھا اور علماء ربانی اپنی طرف سے زور دے رہے تھے, لیکن یہ قسمت میں کسی کی خدمت میں اللہ رب العزت یہ کام رکھتا ہے جس کو مجدد کہا جاتا ہے. اس 100 سال کے اندر اللہ رب العزت نے اسلام کی بات دور جس کے ہاتھ میں دی, جس نے اپنی عقل اور فراست اور ولایت اور علم ندنی کے ذریعے عیسائیت کے منہ کو زمین میں رون کر دیا اور تمام اپنے اعتراضات کو ختم کر کے قرآن و سنت کو عقلی جامعے کے اندر پیش کر دیا, دنیا اسے امام غزالی کہتی ہے. امام غزالی علیہ رحمت رضوان, آپ کی ولادت 450 ہجری آپ کا سنے وفات ہے, معاف کیجیے گا, ابو حامد غزالی کا گویا کہ ولادت جو ہے وہ 450 ہجری ہے, طوس کے مقام پر آپ کی ولادت ہوئی, بعض نے کہا کہ بغداد میں آپ کی ولادت ہوئی. جس وقت آپ کی ولادت ہوئی یونانی فلسفے کا بول بالا تھا, ہر طرف یونانی فرقے والے اپنی ڈھکوسلا دینے کے لیے پہنچ رہے تھے. دو عظیم شخصیت اسلام میں گزری ہے جنہوں نے یونانی فلسفے کو ختم کر دیا اور بڑے بڑے یونانیوں کو اپنے ہاتھ پر مسلمان کیا اور پھر یونانی فلسفہ اسلامی فلسفے کے استعمال سے چلنا گویا کہ شروع ہو گیا. دو شخصیت, ایک حضرت امام غزالی اور کل ایک شخصیت کا ذکر آئے گا امام فخر الدین رازی علیہ رحمت رضوان. یہ دو شخصیتوں نے اسلام پر عیسائیت اور یہودیت اور یونانیوں کے جتنے اعتراضات تھے سب کا گویا کہ سختی کے ساتھ جواب دیا. ایک مناظرہ امام غزالی علیہ رحمت کا کوفے کی جامع مسجد کے اندر ہوا, ایک بہت بڑے دہریے کے ساتھ. وہ دہریہ خدا کے وجود کا قائل نہیں تھا, اس نے کہا خدا اگر ہے تو یہ عالم بھی خدا ہے, اس لیے کہ خدا وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے. امام غزالی سے کہنے لگا آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا وہ جو ہمیشہ سے ہو, واجب الوجود جس کا ہونا ضروری ہو اور جس کا نہ ہونا محال ہو, وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا, کہ یہی عقیدہ ہے؟ امام غزالی فرما ہاں یہی خدا کی تعریف ہے جو واجب الوجود ہو, جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو کہا یہ تو زمانہ بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا, ہمارے ماں باپ بھی دیکھ رہے چاند سورج آسمان ہے, ہمارے دادا پردادا نے بھی دیکھا چاند سورج آسمان ہے, ان کے باپ دادا نے بھی دیکھا چاند سورج آسمان ہے, اس سے بھی پہلے چاند سورج آسمان ہے. تو یہ زمانہ تو پہلے سے چلا رہا ہے, تو اگر خدا کی تعریف یہ کر دی جائے کہ جناب خدا جو ہے وہ ہمیشہ سے, تو یہ زمانہ بھی خدا ہے, یہ عالم بھی خدا ہے. تو یہ جب اعتراض میں پیش کیا تو مسلمان بڑے پریشان ہوئے کہ اعتراض تو زوردار پیش کیا جناب, کہ جو چیز پرانی ہو اگر اس پر خدائی کی تاریخ ثابت آئے تو ہم ازل سے دیکھ رہے ہیں, ہمارے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ زمانہ قائم ہے, زمین آسمان قائم ہے اور گویا کہ یہ قدیم ہے اور قدیم خدا ہے تو یہ عالم بھی قدیم ہے. حضرت امام غزالی علیہ رحمت نے فرمایا کہ سنو مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ قدیم یعنی ہمیشہ رہنے والی چیز کی تعریف کیا ہے, کیا اس کے اندر بدلی ہوتی ہے یا وہ ایک طریقے کی رہتی ہے؟ انہوں نے کہا جناب جس میں بدلی آتی رہے گی تو وہ قدیم کیسے ہوگا, پہلے ایسا تھا اب پلٹ گیا تو ابھی وہ پرانی جو اس کا سابقہ وقت تھا وہ اس کا قدیم نہیں تھا اس لیے بدلی آ گئی. تو کہا جس میں بدلی آتی جائے وہ قدیم ہو سکتا ہے؟ وہ دیری نے کہا کہ نہیں, جس میں بدلی آئے وہ قدیم نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا قدیم کون ہے؟ کہا جس میں تغیر نہ ہو, تبدل نہ ہو اور جس میں بدلی نہ آئے. آپ نے منطق کا قاعدہ اسی وقت تقلید بنا کر اس کے سامنے پیش کیا اور اسے مسلمان کیا. آپ نے فرمایا دیکھ کل متغیر حادث, ہر وہ چیز جو تغیر پکڑے گی اور متغیر ہوگی وہ فنا ہونے والی ہوگی, اگر وہ بقا ہوتی تو اس کی حالت بدلی نہ ہوتی, اگر وہ بقا پر ہوتی تو اس کی حالت بدلی نہ ہوتی. تو کل متغیر حادث, ہر متغیر ہونے والی چیز فنا ہونے والی ہے, اور العالم متغیر, اور یہ عالم گویا کہ متغیر ہوتا رہتا ہے. تو دونوں سے نتیجہ کیا نکلا؟ العالم حادث, عالم فنا ہونے والا, ہر فنا ہونے والی چیز تبدیل ہوگی اور عالم تبدیل ہوتا ہے. کیا مطلب؟ عالم فنا ہونے والا ہے. تو یہ دلیل جب آپ نے اقلی پیش فرمائی وہ ثابت ہو گیا, وہ مبہوت ہو گیا اور اسے سمجھ میں آ گیا کہ واقعی میں عالم قدیم نہیں, اگر عالم قدیم ہوتا تو رات ہی رات رہتی, چاند ہی چاند رہتا, کبھی چاند غروب ہوتا ہے سورج آ جاتا ہے, سورج اس پر غالب چاند آ جاتا ہے, رات پر دن غالب, دن پر غارات والی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو عالم کے اندر جو یہ رد و بدل ہے اور یہ تغیر و تبدل ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قدیم نہیں, قدیم صرف خدا کی ذات ہے جس کی ذات میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے. یہ قاعدے, یہ علمی باتیں اور یہ عقلی تصورات جس نے پیش کیا وہ حضرت امام غزالی علیہ رحمت سے. اب ایک اور آخری بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں امام غزالی علیہ رحمت سے. آج لوگ کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے نبی نہیں جانتا, ماذا اللہ. آج الحمدللہ اہل ایمان کہتے ہیں کہ نبی کے سامنے سارے عالم کے غیب آیاں ہوتے ہیں. مولوی کہتا ہے اس کا اسلام سے کیا تعلق, میں نے اسی کا تو عقیدہ نبوت سے تعلق ہے. وہ کہنے لگا کہ غیب کا نبی سے کیا تعلق, میں نے کہا نبی ہی کا تو غیب سے تعلق ہوتا ہے, وہی تو نبوت کی سب سے بڑی بنیاد ہے جس کی بنا پر وہ نبی ہے. قرآن نے بھی یہ بات کی ہے کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر اہرے غیرے کو وہ غیب پر مطلع کرے. ولکن اللہ یجتبی رسول من یشاء, ہاں اللہ اپنے رسولوں کو چنتا ہے اور غیب بتا دیتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے اللہ نے خود بتایا کہ غیب جس کو بتایا جاتا ہے وہ رسول ہے, غیب جسے بتایا جاتا ہے وہ رسول ہے. اب یہ کہتے ہیں جناب نبی کا غیب سے کیا تعلق, اور اللہ کہہ رہا غیب کا تعلق ہی نبی سے ہوتا ہے. فرما وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر اہرے غیرے کو غیب کی باتیں بتائے. غیب راز ہے, ہمارے راز کو ہر شخص برداشت نہیں کر سکتا. فرمایا ولکن اللہ یجتبی من رسول من یشاء, ہاں جس رسول کو چن لیتے ہیں اس برگزیدہ رسول کو اپنا گویا کہ راز اور یہ غیب بتا دیتے ہیں. تو قرآن کی آیت سے بھی پتا چلا کہ نبی کا سب سے بڑا وصف جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ جو آنکھیں لوگوں کی نہیں دیکھتی وہ نبوت کی آنکھ دیکھ لیتی ہے, وہ نبوت کی آنکھ دیکھ لیتی ہے. تو یہ نبی نبوت کی سب سے بڑی بنیاد, یہ تو قرآن کا نظریہ تھا. لیکن دیکھیے امام غزالی تمام مکتبہ فکر کے نزدیک قدر کی شخصیت ہے. ان سے کسی یہودی نے پوچھا نبی کون ہوتا ہے اور نبی کی تعریف کرو, نبی کیسا ہوتا ہے. آج اگر کسی ملا سے پوچھیں جناب یہ جو چلتے پھرتے بہت زیادہ نظر آتے ہیں نبی کیسا ہوتا ہے, بولے گا ان کا نام محمد بن عبداللہ تھے, 63 سال ان کی عمر تھی, مکے میں وہ پیدا ہوئے تھے, زندگی مکے میں گزاری تھی, مدینہ شریف میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. اور آج کل گویا کہ ہمارے یہ اسلامی جماعتیں بڑی آئی ہیں جو لوگوں کو گویا کہ وہ اور کشمیر کے نام پر گھیرتی ہے, وہ جگہ جگہ پر سیرت النبی کانفرنس رکھتے ہیں. ایک سیرت النبی کانفرنس میں پہنچا اور میں نے کہا کہ چلو سیرت النبی نام آپ نے دیکھا, کانفرنس کا نام ہے سیرت, یعنی نبی کی سیرت بتائی جائے گی, عام انسان کی نہیں. نبی انسان ہوتا ہے کسی کو انکار نہیں ہے اس کا, لیکن کہا جا کے کہ باپ کی فضیلت بتائی جائے گی. تو اس میں اگر کوئی بیٹے کا ذکر کرے گا تو لوگ ہنسیں گے, بے وقوف تو باپ کی تعریف کے لیے بلایا تھا ہمیں. تو یہ کوئی کہے کہ باپ انسان نہیں ہوتا, کہ یہاں پر انسان کی بات نہیں ہو رہی, وصف کی بات ہو رہی ہے. یا بیٹے کی بات نہیں کرنا باپ بھی کرنا ہے. تو مختصر یہ سمجھیے کانفرنس ہوتی ہے جناب سیرت النبی کانفرنس, بڑے بڑے لوگ آ جاتے. یہ دین خاص کسی عبد عبادت کے لیے دین خاص کرنا حرام ہے اور دین منانا حرام ہے. لیکن وہاں پر ظاہر کی بات ہے جو جس آفس اور جس دفتر میں یہ سیرت النبی کا پران رکھا جاتا ہے تو ان کے لیے لفافے بھی تیار ہوتے ہیں. تو اس لفافے کے ضمن میں تعویل کے ساتھ یہ مسئلہ جائز ہو جاتا ہے کہ ہاں کسی پروگرام کے لیے تاریخ بھی خاص ہو سکتی ہے اور دن بھی خاص ہو سکتا ہے اور سیرت النبی کا جلسہ بھی ہو سکتا ہے. اگر میلاد کریں تو کہتے ہیں کہ سرکار نے کبھی میلاد کیا تھا؟ ہم نے کہا یہ تم دفتروں میں جا کے سیرت النبی کانفرنس کرتے تھے, سرکار نے کی دیا سے بولے نہیں, وہاں تو لفافے کی بات موجود ہے. تو گویا کہ دن بدلتا ہے نوٹوں کے ساتھ, مصلحتوں کے ساتھ. اللہ ایسی غلی زیادتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. سرکار کا نام لو, مال بھی عزت بھی سب کچھ ہے. تم نے سرکار کا نام لیا, مال بھی ہے, تمہارے لیے ذلت ہے. مال کے ساتھ تمہیں عزت نہیں ملے گی, کیونکہ عزت جو ملتی ہے وہ سرکار کے نام لینے سے ملتی ہے. جس میں مال اگر عزت ہے تو وہ بھی مل جاتی ہے, شہرت اگر عزت ہے تو وہ بھی مل جاتی ہے, خدا کی طرف سے جو رحم وہ بھی مل جاتا ہے. تو سیرت النبی کانفرنس میں پہنچا, اس کے اندر ہم نے دیکھا سیرت, تو اس میں بیان کیا جا رہا ہے یتیموں کا خیال رکھا کرتے تھے, اور اگر آپ کی نالین پاک ٹوٹ جاتی تو آپ اس کو خود بنا لیا کرتے, اور اگر کوئی آدمی کمزور نظر آیا اور وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا تو بوجھ خود اٹھا دیتے تھے. میں نے اس سے پوچھا یہ تو عام انسان بھی کر سکتا ہے, اس میں نبی کی کون سی خاصیت بیان ہو رہی ہے؟ اور یار اگر سرکار نے یتیموں پر شفقت کی ہے تو یہ آپ کی سیرت کا ایک گوشہ تو ہے, لیکن اسی کو مخصوص کر کے سیرت النبی کرنا یہ تم دھوکہ دے رہے ہو. اس لیے کہ جناب اس میں تو سرکار سیرت نبی کہہ کر آپ نے انسان میں خصوصیت بیان کی ہے. اس کانفرنس میں تو وہی بات بیان ہونی چاہیے جو میرے آقا کی شان ہے اور کسی اور کی نہیں ہے, تب پتا چلے کہ سیرت النبی ہے. لیکن تم نے نوٹ بھی پکڑنا تھا, سرکار کے اوصاف کا انکار بھی کرنا تھا, جس کی بنا پر تمہیں انگلی اٹھا کر چاند دو ٹکڑے کرنے والا وصف نظر نہیں آیا, تمہیں ڈوبا ہوا سورج نکلنے والی شان نظر نہیں آئی, سورج گویا کہ دست کو بنا کر اپنے قدموں میں سجدہ کرنے والی، یہ عظمت نظر نہیں آئی؟ انگلیوں کو کھول کر پانچ انگلیوں سے نہر بیان جاری کرنے والی یہ حرکت نظر نہیں آئی؟ تمہیں نظر آیا تو کیا ہوا کہ پڑوسی کا وزن اٹھا لیا کرتے تھے، کسی کو سلام کر لیا کرتے تھے؟ میں نے کہا یہ نبی کے اوصاف کا ایک آخری حصہ ہے، نبی کے اوصاف جس پر نبی کہا جاتا ہے وہ تو سب سے بڑا وقت وہ ہے کہ اس کو اس انداز میں بیان کیا جائے جو کسی اور انسان کے اندر موجود نہ ہو۔ تو یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم نے کہا میلاد کرو، میلاد سیرت النبی کانفرنس یہ ایک مختصر تبصرہ ہے، میلاد کرو جس میں پیدائش بھی ایسی ہو کہ کسی اور شخص کی ایسی پیدائش میں شاہکار ہی نہ ہو، کہ فرشتوں کی بشارت ہے جس کی طرف سے ہو، اللہ اکبر، اور عالم غیب سے جہاں پر جناب نوازشات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہو، ایسا بچہ کہاں پیدا ہوا ہوگا جس نے ولادت کے ساتھ سجدہ کیا ہو اور ربی حبلی امتی کہہ کر ولادت کے ساتھ ہی اپنی امت کی مغفرت کرائی ہو، نہ یہ بچ کسی اور نبی کے اندر ہے نہ کسی انسان کے اندر۔ یہ ہے سیرت النبی کانفرنس، یہ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر سیرت النبی کانفرنس نہیں کہیں گے تو لوگ ان کو وہابی بولیں گے، اور وہابی ایک گالی ہو چکا ہے، ایک لفظ یہ گالی ہو چکا ہے۔ ہمارا ایک دوست ابھی کابل سے آیا افغانستان سے، میں نے اس سے پوچھا تو کہا وہاں پر تو یہ لفظ ایسا ہے کہ اگر مذاق میں بھی کسی کو وہابی کہو تو غصہ ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ تم نے مجھ سے کیسا بول دیا۔ تو میں نے کہا چلو یہ رواج دوبارہ قائم ہو گیا۔ ہمارے صبح سرحد کے اندر ہمارے والد گرامی فرماتے تھے کہ بندے کو کسی پر غصہ آ جاتا تو اسے گویا کہ بڑے سخت لفظ سے اس کو گویا کہ طنز کرنا ہے تو اس کو پشتوں میں کہتے تھے سب وہابی بچی عدلتانہ، نکل وہابی کے بچے یہاں سے۔ تو یہ وہابی کا لفظ بہت پرانی گالی ہوا کرتی تھی، تو اب اس لفظ کو کنورٹ کرنے کے لیے سیرت النبی اور عقیدہ وہی ہے، معاملات وہی ہے۔ تو حضرات محترم امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ نبی کون ہوتا ہے، جب خدا پوچھا تو آپ نے بتا دیا نبی کون ہوتا ہے، اور نبی اور عام انسان میں کیا فرق ہے؟ نبی بھی ہدایت کی بات کرتا ہے اور ہماری عقل میں بھی ہدایت کی باتیں آتی ہے، تو ہماری عقل کی پیداوار میں کیا فرق ہے اور نبی جو بیان کرتا ہے اس بات میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت امام غزالی علیہ رحمت نے اس وقت عقلی فلسفے کو نبی کے مرتبے میں سمجھایا اور فرماتے دیکھو اللہ کی مخلوق کو اللہ نے دو قسموں پر تقسیم کیا۔ اب دیکھیں کس طرح عقلی فلسفے سے منطق کے ذریعے نبوت کا عقیدہ پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا خدا کی مخلوق دو قسموں پر ہے، بعض جاندار ہیں بعض بے جان ہیں، بعض جاندار ہیں بعض بے جان ہیں۔ فرمایا جانداروں کی اتنی قسمیں ہیں کہ کوئی ختم ہی نہیں ہوتی، لامتناہی قسمیں ہیں۔ جانداروں میں اللہ نے انسان کو فضیلت دی ہے، اللہ نے مخلوق بنائی بے جان پر جاندار کو فضیلت دی، ٹھیک ہے، ایک درجہ جاندار اوپر ہو گیا، جاندار میں انسان کو فضیلت دی۔ اس کو فضیلت دی، یا یوں سمجھ لیجیے جاندار میں اس کو فضیلت دی جس کو حس دیا گیا ہے، حس جو پانچ قوت انسان کی جس سے وہ ادراک کرتا ہے۔ اب حس تو جانور کے اندر بھی موجود ہے۔ اب گائے کے سامنے چارہ رکھو، گائے آپ کی طرف نہیں جاتی، چارے کی طرف چلے جاتی ہیں۔ کوئی اگر سوال کرے یہ آپ کی طرف کیوں نہیں گئی، چارے کی طرف کیوں گئی، تو ایک بچہ بھی کہے گا اس لیے کہ اس کو چارہ نظر آیا تو اس لیے گئی ہے، اور چارہ اس کی فطرت کی چیز ہے۔ تو کہا جائے گا اس کو نظر آیا تو کیا ہوا؟ تو کہا یہ حس کی پانچ چیزیں ہیں جس سے جاندار چیز کسی کا ادراک کرتا ہے۔ پانچ چیزیں کون سی؟ دیکھ کر، سن کر، چکھ کر، سن کر، پکڑ کر۔ اس کو کہتے ہیں قوت خمسہ، قوت باصرہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ، قوت سامعہ، قوت لامسہ۔ یہ پانچ قوتیں جو ہے جس کو قوت خمس کہا جاتا ہے، قوت خامسہ کہا جاتا ہے، یہ جانور کے اندر بھی ہے انسان کے اندر بھی ہے۔ تو اب جانور اگر کسی چیز کا ادراک کرتا ہے تو قوت حس کے ذریعے کرتا ہے۔ اس کو اگر گرمی محسوس ہو تو بھاگ جاتا ہے، گرمی لگے تو پانی کی ٹھنڈک میں اتر جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کی قوت حس سے ہے۔ تو اللہ نے مخلوق بنائی بے جان میں جاندار کو فضیلت دی، جاندار میں اللہ نے جاندار کی فضیلت، جاندار میں ایسی کیا بات ہے کہ جو بے جان سے بڑا ہو گیا؟ تو فرمایا جاندار کے اندر حس ہے اور بے جان میں حس نہیں ہے، جاندار کے اندر حس ہے اور بے جان میں حس نہیں۔ مخلوق تو دونوں خدا کی ہے، جاندار کا مرتبہ بڑا ہے۔ کوئی سوال کرے کہ جاندار میں ایسی کیا خوبی تھی کہ اسے بے جان سے بڑا کیا گیا، تو جواب دیا جائے کہ جاندار میں حس کی خوشی تھی، حس کی ایک صفت تھی، قوت خامسہ اس کے اندر تھا جس کی بنا پر وہ بے جان سے ممتاز ہوا۔ اب یہ خصوصیت تو انسان میں بھی ہے، اب ایک جانور کے اندر انسان میں فرق کیسا ہوگا؟ فرمایا کہ جناب انسان کو عقل دی گئی ہے، جانور کو عقل نہیں دی گئی۔ بے جان سے جاندار ممتاز ہوا، جاندار اس لیے ممتاز ہوا کہ اس میں قوت حس تھی، اور انسان اس لیے ممتاز ہوا کہ اس کے اندر قوت عقل ہے، قوت عقل ہے۔ اب نبی انسانوں میں سے کیسے ممتاز ہوا؟ جانور بھی جاندار ہے، انسان بھی جاندار ہے۔ اب وہ قوت حس سے بے جان سے ممتاز ہو رہا ہے، اور انسان گویا کہ عقل کی وجہ سے اس جاندار سے ممتاز ہو رہا ہے۔ ہے تو دونوں حیوان، حیوان جاندار کو کہتے ہیں، حیوان جاندار کو کہتے ہیں, انسان کے پاس عقل ہے, گویائی کی طاقت ہے, اس لیے اس کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے, یعنی ایسا جاندار کہ جس میں عقل ہے اور بولنے کی طاقت ہے. جانور بھی جاندار ہے, انسان بھی جاندار ہے, لیکن انسان پر جانور اس لیے گویا کہ اسفل ہے کہ اس کے اندر عقل نہیں ہے, اور انسان میں عقل ہے اس لیے وہ جانور پر خوفیت رکھتا ہے. اب علم خدا جب دیتا ہے تو علم کے ذرائع میں احساس ہے, علم کے ذرائع میں احساس ہے, احساس سے جانور احساس سے علم لیتا ہے, اور انسان احساس سے علم نہیں لیتا. انسان کے لیے اللہ نے علم کے لیے عقل کو جج بنایا ہے اور احساس کو سپاہی بنایا ہے. احساس مشاہدہ کر کے عقل کے دربار میں لا کر رکھتے ہیں, عقل اس کو پرکھ کر فتویٰ دیتی ہے, تو عقل جو فتویٰ دیتی ہے وہ ہے علم. اس لیے علم کی تعریف کی گئی. علم کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا حصول صورت الشیء عند العقل, وہ چیز جو عقل میں پائی جاتی اس کو علم کہتے ہیں. علم کی تعریف لاجک منطق کے اندر جو کی گئی ہے وہ یہ کی گئی کہ حصول صورت الشیء عند العقل, جو چیز عقل میں آ کر چھپ جاتی ہے, جو چیز عقل کو عقل میں آ کر جم جاتی ہے اس کو کہتے ہیں علم, اور عقل میں جو چیز لاتی ہے اس کو کہتے ہیں حصول. اب جانور میں علم نہیں ہوتا. جانور میں علم کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ علم عقل سے پیدا ہوتا ہے, علم عقل سے پیدا ہوتا ہے, اور جانور میں جب عقل نہیں تو اس میں علم نہیں. انسان میں عقل ہے اس لیے اس کے اندر گویا کہ علم موجود ہے. اب دیکھیے ہمارے, اب علم ہمارے پاس بھی ہے, ہمارا دماغ بھی علم بناتا ہے, نبی کا دماغ بھی علم بناتا ہے. اب نبی کے پاس بھی عقل ہے, انسان کے پاس بھی عقل ہے, یا یوں سمجھیے نبی کے پاس بھی عقل ہے, ہمارے پاس بھی عقل ہے. ان کی عقل سے بھی گویا کہ علم بن رہا ہے, ہماری عقل سے بھی علم بن رہا ہے, لیکن دونوں میں کیا فرق ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں دونوں میں فرق یہ ہے کہ عقل کچھ نہیں کرتی, مشاہدہ اس کی معاونت کرتا ہے. مشاہدہ اگر صحیح معاونت کرے گا تو عقل صحیح فتویٰ دے گی, اور مشاہدہ اگر غلط معاونت کرے گا تو عقل غلط فتویٰ دے گی. اور جب عقل غلط فتویٰ دے گی تو اس کو جہالت کہیں گے, اور عقل جب صحیح فتویٰ دے گی تو اس کو حقانیت کہیں گے. فرمایا دیکھو کبھی تمہارے سامنے سے ایک آدمی دور سے چلا آ رہا ہے, اس کا چہرہ تمہیں نظر نہیں آ رہا, آنکھوں سے تم غور کر رہے ہو, تم نے گویا کہ اپنی قوت خامسہ اس کی طرف لگا دیا ہے, اور تم اس کو دیکھ رہے ہو, اچھا اچھا یہ عمران ہو سکتا ہے. اب آپ کے تصور, آپ کی آنکھ نے اس کا ادراک کیا, اور یہ مشاہدہ پہنچا ہے عقل کے دربار میں. اب جب آپ نے اس کا مشاہدہ کیا, عقل نے کہا عمران ہوگا, پھر وہ قریب آیا, اس کا چہرہ دھندلا تھا, اور صاف ہو گیا, تو آپ نے کہا کہ نہیں نہیں یہ تو نذیر ہے, تو عقل نے فتویٰ دے دیا نذیر ہے. اب جیسا حس آگے بات بڑھائے گا ویسا عقل اس پر فتویٰ دے گا, لیکن جو بالکل سامنے آ گئے, او ہو یہ تو عبداللہ تھا, تو پہلے دو فتوے غلط نکلے, پہلے عقل کے دو فتوے غلط نکلے, تیسرا صحیح نکلا. اور سننے کی بات ہے, فرمائیے کیا بات ہے, نبی کا کوئی قول غلط نہیں ہوتا, اس کا کوئی مشاہدہ غلط نہیں ہوتا. فرمایا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ نبی کا علم احساس کے محتاج نہیں ہوتا. نبی کے دربار میں, نبی کے عقل میں جو چیز آتی ہے وہ احساس کی طرف سے نہیں آتی, وہ وحی کی طرف سے آتی ہے, وہ وحی کی طرف سے آتی ہے, اور وحی کی طرف سے آنے کی بنا پر گویا کہ اس کا کوئی مشاہدہ غلط نہیں. یوں سمجھیے وہ نور نبوت سے دیکھتا ہے, سرکار بیٹھے ہوئے مدینے میں اور جنگ موتا کے معاملے کو دے رہے ہیں. فرمایا دیکھو ابھی گویا کہ جھنڈا اٹھایا ہے حضرت جعفر نے, ابھی جھنڈا اٹھایا ہے ابن رباحہ نے, ابھی جھنڈا اٹھایا ہے طلحہ نے, لیکن ایک بھی غلطی نہیں ہوئی ہے. گویا کہ کئی سو میل دور وہ جنگ ہو رہی ہے اور سرکار اس کی خبریں دے رہے ہیں, یہ کیا بات تھی؟ فرمایا امام غزالی نے یہی فرق ہے عام انسان میں اور نبی کے اندر. یعنی انسان گویا کہ جانور کا, جانور کی طاقت حس پہ ختم ہو جاتی ہے, انسان کی طاقت عقل پہ ختم ہو جاتی ہے, اور نبی وہ ہوتا ہے کہ عقل سے بڑا ایک آنکھ کھلتی ہے. علم تو عقل سے مل گیا ہے, اب وہ آنکھ کون سی ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں وہ آنکھ وہ ہے جو غیب کا مشاہدہ کرتی ہے, ایک آنکھ احساس کا مشاہدہ کرتی ہے, ایک آنکھ عقل کا مشاہدہ کرتی ہے, ایک آنکھ غیب کا مشاہدہ کرتی ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, غیب عقل میں نہیں آتا, غیب عقل میں نہیں آتا, یہ اس سے بڑا مقام ہے, اتنے فاصلے موجود ہیں. اب بھی اگر کوئی منحوس کہے کہ انسان اور نبی برابر ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ حضرت امام غزالی علیہ رحمت نے گویا کہ ایک مشاہدہ پیش فرمایا ہے. ایک روایت میں یہاں پر پیش کر کے حضرت امام غزالی کے آخری لمحات کی طرف آپ کی توجہ لے جا رہا ہوں. مسجد نبوی بن رہی تھی, مسجد نبوی کی تعمیر جاری ہے, اب گھارا تیار کیا گیا, فاروق اعظم اپنے گویا کہ مضبوط بازوؤں سے ہاتھ چلا رہے ہیں اور پانی اور مٹی اور بھوسے کو جمع کر کے اس سے گھارا بنا رہے ہیں. گھارا تیار ہو رہا ہے, حضرت مولانا کائنات اپنے مضبوط بازوؤں سے اور گویا کہ دیگر اور صاحبہ حضرت عبد الرحمان بن عوف اس کو جمع کر کر کے لے جا رہے ہیں, اور اس سے اینٹیں بنائی جا رہی ہیں. دھوپ میں جب وہ اینٹیں سوکھ جاتی ہے تو گھارے ہونے کی وجہ سے وہ بہت بھاری ہے. ایک ایک صحابی اس اینٹ کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور جہاں مسجد نبوی کی دیوار کھڑی ہونی ہے وہاں لے جا کر رکھتا ہے. حضرت عمار بن یاسر ایک پتلے دبلے اور گویا کہ بہت کمزور سے صحابی تھے, وہ آئے اور انہوں نے ایک اینٹ اٹھائی. تو دوستوں میں آپس میں ایسا مذاق اور ذوق چلتا رہتا ہے, تو ایک صحابی نے ایک اینٹ کی بجائے ایک اینٹ اور اوپر رکھ دی. وہ کہنے لگے نہیں کرو, میں ایک نہیں اٹھا سکتا اور تم دوسری اینٹ اس پر رکھ رہے ہو, تو ایک نے تیسری رکھ دی. تو انہوں نے کہا اب تو بس کر لو, چار رکھ دی. لیکن وہ گرا تو سکتے نہیں تھے, اس سے مسجد نبوی بن رہی تھی. خیر کسی طاقت سے اپنے آپ کو کھینچ کر وہاں پر پہنچ گئے جہاں وہ اینٹ رکھنی تھی. جب رکھی تو سانسیں بڑی تیزی سے چل رہی تھی. اتنے میں میرے آقا نے کرم فرمایا اور ان کی داڑھی پر گویا کہ مٹی کی دھول اور وہ اینٹ کی گویا کہ مٹی لگی ہوئی تھی. میرے آقا قریب آئے اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا, کیسی شفقت ہے میرے آقا, اور گویا کہ داڑھی ان کی صاف کرنے لگے. تو حضرت عمار بن یاسر کو میرے آقا نے فرمایا یہ سانس کیوں تیری جلد تیز تیز چل رہی ہے؟ کہا حضور آپ کے صحابہ تو مجھے مار ڈالیں گے, میں ایک اینٹ نہیں اٹھا سکتا, انہوں نے تین تین اینٹیں میرے اوپر رکھ لی, آپ کے صحابہ تو مجھے مار ڈالیں گے. یہ کہنا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی شفقت سے نور نبوت کا علم عطا فرمایا, داڑھی صاف کرتے کرتے فرمایا عمار تجھے میرے صحابہ نہیں ماریں گے, بخاری شریف کے حدیث, تجھے میرے صحابہ نہیں ماریں گے, تجھے تو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. تو اب دیکھیے کہ اتنے مختصر سے پیمانے پر شفقت بھی فرما دی, وہ علم بھی عطا فرمایا. تاریخ کا مطالعہ کیجیے, جب حضرت امیر معاویہ اور مولا کائنات کے درمیان ایک گویا کہ اجتہادی جنگ چل پڑی, اس کے اندر یہودیوں نے گھات لگا کر حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا, جو باغی گروہ تھا جس نے حضرت عثمان غنی کو شہادت کی طرف پہنچایا, جس نے حضرت مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کو درمیان گویا کہ لڑوایا, وہ باغی گروہ یہودیوں کا گروہ جس نے حضرت عمار بن یاسر کو گویا کہ گھات لگا کر آپ کا پیچھا کیا. زبیر بن عوام کا ذکر گزر چکا ہے, جن کا سر لا کر مولا علی کے قدموں میں رکھا گیا تھا, میں نے پہلے ان کا ذکر کر دیا ہے. تو اسی طرح جس طرح زبیر بن عوام کو قتل کیا گیا تھا, اسی طرح عمار بن یاسر کو شہید کر دیا گیا. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ان کی شہادت تقریباً 40 سال بعد ہونی ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ابھی بتا رہے ہیں کہ ماں تجھے میرے صحابہ نہیں ماریں گے, تجھے تو باغی گروہ قتل کرے گا. تو یہ ہوتی ہے نبی کی شان, یہ ہوتی ہے نبی کی شان. یہ عقیدہ حضرت امام غزالی علیہ رحمت نے پیش فرمایا. فرمایا احساس سے اوپر ایک آنکھ کھلتی ہے جسے عقل کہتے ہیں, عقل کے اوپر ایک آنکھ کھلتی ہے جسے نبوت کہتے ہیں, اور نبوت وہ آنکھ ہے جو غیب کا مشاہدہ کرتی ہے. درود پاک پڑھ لیجیے, پھر امام غزالی کی تقریر پر ہم اپنی تقریر ختم کرتے ہیں. آپ کی کنیت ابو الحامد غزالی آپ کا لقب ہے. 450 ہجری آپ کی ولادت ہے. امام الحرمین سے آپ نے فقہ حاصل کیا, علم حاصل کیا اور بڑی مہارت حاصل کی. آپ کے والد پڑھے لکھے نہیں تھے اور پڑھ نہ سکے, تو آپ کے بھائی احمد اور آپ کو آپ کے والد صاحب نے انتقال کے وقت اپنے دوست کے حوالے کر دیا اور ان سے کہا کہ میرے دونوں بچوں کو لے لو اور یہ میرا بچا ہوا مال اس کو لے لو, میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے یہ دونوں بچے پڑھے تاکہ میرے گویا کی جہالت کا کفارہ بن جائے. اور باپ کی دعا قبول ہوئی اور حضرت امام غزالی علیہ رحمت نے علم حاصل کیا. اللہ اکبر. ایک روایت آپ کے بارے میں بڑی اچھی منسوب ہے کہ آپ جرجان کے علاقے سے دوبارہ اپنے علاقے تشریف لا رہے تھے, راستے میں ڈاکو نے حملہ کر دیا, ڈاکو نے سب کچھ لوٹ لیا. آپ کی چند کتابیں تھیں جو آپ نے مکے میں بیٹھ کر اپنے استادوں سے پڑھی تھی اور اسے لکھی تھی, وہ تھی وہ آپ سے چھین لی. تو رات جب ہوئی تو آپ بڑے بے چین ہوئے. رات کے وقت ڈاکو کے سردار کے پاس گئے, اس سے کہا کہ جو تم نے مجھ سے مال لے لیا ہے نا وہ میں نہیں مانگتا, میری کتابیں واپس کرو, میری کتابیں دے دو, میں نے بہت دور دور سفر کر کے اسے حاصل کیا ہے. تو وہ ڈاکو کا طنز آپ کے لیے ایک بہت بڑی وصیت ثابت ہوا. اس نے کہا آپ کیسے عالم ہو کہ آپ کا علم کتابوں کے اندر ہے, کتاب گئی تو تمہارا علم بھی گیا, کتاب کو اس نے لوٹا دی, لیکن یہ طنز کیا. یہ بات بجلی کی طرح حضرت امام غزالی پر گری اور آپ نے اس دن سے عزم کیا آپ کو یہ لکھوں گا نہیں سب حفظ کروں گا, اور آپ نے ساری باتیں حفظ فرمائی. آپ کی زندگی کا سب سے بڑا شاہکار احیاء العلوم, کہ جس میں ایسے ایسے علوم بیان کیے کہ بندی کی عقل بند ہو کر رہ جاتی ہے. اللہ اکبر. آپ نے دوران سفر اپنی عقل اور فکر سے تحریر فرمائی ہے. آپ دیکھیں بغیر کسی کتاب کی مدد سے امام غزالی علیہ رحمت نے احیاء العلوم جیسی کتاب لکھی ہے جس میں فقہ بھی ہے, تصوف بھی ہے, شریعت کے مسائل بھی ہے, جہاد بھی ہے, سیاست بھی ہے, منطق بھی ہے, فلسفہ بھی ہے, دنیا کے سارے علوم اس میں جمع کر دیے ہیں. اس میں مناظرہ بھی ہے, اس میں مباحثہ بھی ہے, تقویٰ و طہارت بھی ہے, مذہبی بیانات بھی ہے, شدت والے بیانات بھی ہے, تمام معاملات اس میں موجود ہیں. احیاء العلوم جو کتابیں آپ نے ازبر یاد فرمائی, سفر کے اندر آپ نے کتاب کو تحریر فرمایا. احیاء العلوم آپ کی زندگی کی آخری تصنیف. احیاء العلوم کے بارے میں تمام علماء نے لکھا. ابن کثیر بھی کہتے ہیں کہ میں نے بڑی کتابیں پڑھی, البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر خود بہت بڑے عالم ہیں, وہ کہتا ہے میں نے بڑی کتابیں پڑھی لیکن جب احیاء العلوم پڑھا تو میں حیران ہو گیا, یہ عجیب و غریب کتاب ہے. اس میں ایسے ایسے نکات شریعہ بیان کیے گئے ہیں اور ایسی ایسی عقلی باتیں کی گئی ہیں کہ جس کو سوچ کر بندہ حیران ہو جاتا, اچھا نماز میں یہ بات اس لیے ہے, روزے میں یہ بات اس لیے ہے. یعنی ایسے ایسے اثرات اور ایسے ایسے نکات حضرت امام غزالی علیہ رحمت نے احیاء العلوم شریف میں لکھا ہے. شیخ الحدیث و تفسیر حضرت قبلہ فیض احمد رشی صاحب دامت برکات اللہ علیہ نے اس کے ترجمہ فرمایا ہے. مارکیٹ میں کتاب دستیاب اگر پڑھے تو ذوق مطالعہ کے لیے علم کی وسعت کے بہت بڑا یہ خزانہ ہے. اصول فقہ ہے آپ کی سب سے مستند کتاب, گویا کہ مستصفیٰ کے نام سے بڑی مشہور ہوئی اور اصول فقہ میں اس کو گویا کہ اخذ کیا جاتا ہے. آپ تہران کے علاقے میں, میں نے پہلے عرض کیا تھا آپ سے کہ امام غزالی کے دو مزارات مشہور ہیں, ایک مزار مشہور ہے غوث اعظم کے سامنے اور ایک مزار گویا کہ ایران کے اندر ہے. تو یہاں پر جو ہم نے تحریر دیکھی ہے بدایہ و نہایہ میں اس کے اندر یہ موجود تھا. اور شبلی نعمانی نے اپنی کتاب غزالی والمامون کے اندر اس بات کو لکھا ہے اور اس بات کو اس نے لیا ہے کہ آپ کا انتقال تہران میں 14 جمادی الثانی 505 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اور تہران میں آپ کا انتقال ہوا, لیکن تہران میں نہ ہارون رشید کی قبر ملتی ہے نہ امام غزالی کی قبر ملتی ہے. خمینی ملعون نے گویا کہ ہر طریقے سے مسلمان پیشواؤں کی قبروں کو ختم کر دیا ہے, جس میں تہران کے اندر گویا کہ حضرت امام غزالی کی قبر کا تصور نہیں ہے. صرف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے جب آپ باہر نکلیں گے تو سڑک ہے, سڑک کو آپ کراس کریں گے تو سامنے چھوٹا سا قبرستان ہے, اس قبرستان کے اندر ایک قبر ہے اور مشہور یہ ہے کہ حضرت امام غزالی کی قبر ہے. اور وہاں پر لاہور کی ایک گویا کہ خاتون خادمہ جو حضرت امام غزالی سے بڑی محبت کرتی تھی اس میں لاہور ہجرت کی ہے اور وہ وہیں پر گویا کہ رہتی ہے, یعنی مجاورہ ہے اور وہاں با پردہ ہے وہ, اور گویا کہ وہ خدمت کرتی ہے حضرت امام غزالی علیہ رحمت کی قبر مقدس کی. آپ کی اولاد آپ کے بیٹے نہیں تھے, یعنی اولاد ذکر نہیں تھی, نرینہ اولاد آپ کی نہیں تھی. ایک بیٹی بعد میں علماء نے کہا چند بیٹیاں آپ کی تھیں لیکن انہی بیٹیوں کے ذریعے اللہ نے آپ کے نام کو آگے بڑھایا ہے. اور آگے چل کر آپ کی ایک بیٹی جس کا نام سکتۃ المنا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, یہ اس کے ذریعے امام غزالی علیہ رحمت کو گویا کہ بہت بڑی شہرت ملی ہے. ایک دفعہ درود پاک پڑھیے اور حضرت امام غزالی علیہ رحمت کی روح پاک اس کا ثواب پہنچا. آخری ایک بزرگ کا واقعہ مختصر سماعت فرما لیجیے. بارگاہ رسالت میں مدح و ثنا اور عقیدت کے گلدستے پیش کرنے کی تاریخ اتنی ہی طویل ہے جتنی اس کائنات کی تاریخ طویل ہے. یعنی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کائنات کب سے بنی, تو جب سے بنی ہے تو جب سے سرکار کا ذکر چل رہا ہے. بے شمار لوگ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی میں آگے آئے, یہاں تک کہ فرشتوں نے مدح سرائی کی, رب کریم نے کی, حضرت آدم نے کی, حضرت نوح نے کی, حضرت ابراہیم نے کی, حضرت موسیٰ نے کی. یہ سلسلہ چلا آیا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا اور آپ کی توصیف کو بیان کرنے میں. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں بعد صحابہ اور بعد تابعین کے اندر جن علماء نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو جمع کیا, سرکار کی پیاری پیاری نعتیں لکھی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب مبارکہ کو تحریر کیا, اس میں صفحہ اول جس مجاہد کا نام آتا ہے ان کا سنہ وصال اسی 50 ہجری کے اندر ہے. اللہ اکبر, ان کو دنیا قاضی نیاز کے نام سے یاد کرتی ہے. قاضی نیاز علیہ رحمت بڑے عظیم بزرگ, بڑی عظیم شخصیت. آپ کی ولادت 446 ہجری میں اندلس اسپین میں ہوئی. آپ فقہ مالکی کے گویا کے مقلد ہیں, بے شمار کتابیں آپ نے لکھی جس میں تاریخ اندلس ایک بڑی مشہور کتاب ہے, مشارق الانوار ایک بڑی مشہور کتاب ہے, اور مسلم شریف کی تقریباً تکمیلہ اور شروحات پر آپ نے اکمال المعلم فی شرح المسلم کے نام سے ایک بڑی مضبوط کتاب لکھی ہے. حضرت قاضی نیاز علیہ رحمت کا یہ دور, یعنی آپ کا وصال 544 ہجری میں ہوا ہے, یہ اتنے عظیم بزرگ ہیں کہ شیعہ تک علماء ان کے حوالے اپنی کتابوں کے اندر دیتے ہیں. یعنی اسلام کے اتنے مستند یہ عالم ہے اور اتنی عظیم یہ شخصیت ہے کہ جتنے فرقے جو سیاست احادیث کو مانتے ہیں وہ تو انہیں مانتے مانتے نکل رہے ہیں, تشیعوں کے اندر بھی ان کی تحقیق کو لیا جاتا ہے. یعنی اتنے عظیم شخصیت اور اتنے گویا کہ سلجھے ہوئے انداز میں ان دین متین کو بیان کیا, ان کی تمام کتابیں مقبول عام پر آئی جس میں ان کے علم کا توتی بولتا ہے. اللہ امام نبوی علیہ رحمت جو مسلم شریف کے شارح ہیں, علامہ عینی علیہ رحمت جو امدۃ القاری کے شارح ہیں, حافظ ابن حجر قرآنی جو بخاری فتح الباری کے شارح ہیں, وہ تمام علماء جب کسی حدیث کا ترجمہ لکھتے ہیں اس کے کئی معنی بیان کرتے ہیں. تو اس عالم نے اس کا یہ بھی ترجمہ کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا. لیکن جب قاضی نیاز کا نام آتا ہے تو سب عالموں کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ قاضی نیاز نے جو کر دیا بس وہ کافی ہے, قاضی نیاز نے جو کر دیا بس وہ کافی ہے. تو قاضی نیاز علیہ رحمت علم حدیث میں بھی آپ کا بہت بڑا نام ہے, فقہ مالکیہ بھی نام ہے، گرامر بھی نام ہے، اور عشق رسول کی کتاب سراپا تصویر ہے، آپ کی کتاب شفا شریف، یہ پوری دنیا کے اندر ایسی مقبولیت حاصل کی ہے کہ جہاں پر بخاری کا نام اگر آتا ہے تو وہاں شفا کو بھی یاد کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. شفا شریف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اوصاف جمیلہ پر ایک بڑی مشترک کتاب، اس کے بارے میں علماء ربانی نے یہاں تک لکھا کہ جس کے گھر میں شفا موجود اس کے گھر میں سرکار موجود. فرمایا جس جگہ شفا ہوگی اس کے پڑھنے والوں کو بیماری نہیں آئے گی. فرمایا شفا شریف جس کشتی میں رکھی ہوئی ہوگی وہ کشتی غرق سے بچ جائے گی، جس گھر میں ہوگی وہ گھر گویا کہ ناگہانی آفتوں سے بچ جائے گا. اور گویا کہ یہ سب چیزیں صحیح العقیدہ اور گویا کہ وسوخ عقیدہ کے ساتھ مربوط ہے. یہ نہیں کہ کتاب کو اٹھا کے رکھ لی اور بولا کہ تمام معاملات ہوتے رہے اور دل ڈگمگاتا رہا، نہیں. عقیدہ جس طرح ہوگا ویسے ثمرات اس پر مرتب ہوں گے. تو قاضی اعظم علیہ رحمت کی یہ شفا کہ جس کو گویا کہ آپ نے مرتب کیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن سے لے کر آپ کی وفات تک، آپ کی ہولی مبارک سے لے کر آپ کے ازواج کی زندگی تک، آپ کے امامے سے لے کر آپ کی نالائن پاک تک، ایک ایک سیرت کو مسترد دلائل کے ساتھ نقل کیا. آپ کے بھانجے کہتے ہیں کہ میں رات کو سو رہا تھا، خواب میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں جنہوں نے سرکار کی سیرت پر کام کیا ہے، حضرت حسان بن ثابت موجود ہیں جو سرکار کی نعت پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں میں بھی سرکار کے دربار میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے دل میں خیال آیا کہ میرے ماموں کہاں ہیں جنہوں نے اتنی مستند کتاب شفا لکھی ہے اور ان کا یہ مقام ہے. کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر ہری چادر، جو سرکار کا معمول تھا کہ سرکار پابندی کے ساتھ اپنے کندھے پر ہری چادر رکھا کرتے تھے. تو فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پر جو ہری چادر تھی، میرے دل میں خیال آیا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، میرے ماموں نے بھی اتنی محبت کی ہے، یہ کتاب لکھی ہے اور ایک عاشق رسول ہے. فرمایا میرے دل میں خیال تھا، سرکار نے دائیں طرف سے چادر اٹھایا تو سرکار کی بغل کے اندر قاضی آ کے. تو یہ مقام ہے قاضی اعظم علیہ رحمت رضوان کا. آپ کا وصال شریف 9 جمادی الآخر بروز جمعہ 544 ہجری میں ہوا. آپ مثال ایک ایسی خوشبو کی تھی کہ جو بیٹھتا وہ اس سے معطر ہو جاتا. آپ کی محفل میں اگر یہودی بھی آ جاتا تو مسلمان ہو جاتا تھا. آپ کا تقویٰ طہارت، آپ کی شرافت دیانت، آپ کے علم کو دیکھ کر آپ کا یہ مقام تھا. اندلس کے اندر جب تک آپ تشریف فرما رہے اسلام کی بڑی تبلیغ ہوئی، یہودیوں نے کہا کہ یہ شخص زندہ رہا تو ہمارے مذہب کا حال بہت برا ہوگا. یہودی یقیناً اس سرزمین پر بڑی ملعون مخلوق ہے، سب سے بڑی لعنت خدا کی مخلوق میں جس پر اترتی ہے تو وہ خنزیر کے بعد میں سمجھتا ہوں یہودی ہے. کہ جناب جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دین متین کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے بڑی گویا کہ نحوست اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ دشمنیاں کی ہے، کوئی ناراض نہ ہو، یہودیوں کی محبت میں شاہ صاحب نے کھڑی بات کر دی ہے. ٹائم نہیں، ورنہ کئی قرآنی آیت موجود ہیں. اور یہ بات میں صرف دل سے کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں مشرقین میں جس پر سب سے بڑی لعنت اترتی ہے وہ سب سے بڑا لعنتی گروہ یہودی ہے. کون ہے؟ مل کر بولو، کون ہے؟ یہودی. تو اسی لعنتی گروہ نے گویا کہ حضرت قاضی اعظم علیہ رحمت کو رات کے وقت ایک گویا کہ شیرہ پیش کیا جس کے اندر زہر بڑا خطرناک قسم کا ملایا ہوا تھا. قاضی اعظم علیہ رحمت نے اسے تناول فرمایا اور اس سے واصل باحق ہوئے ہیں آپ. 544 ہجری آپ کا وصال ہے. اندلس میں آپ کی قبر شریف ہے. اب نہیں پتا کہ قبر شریف کی کیا کیفیت ہے اور کیا معاملات ہیں. میں نے کئی کتابوں میں تلاش کرنے کی کوشش کی کہ آپ کے مزار مقدس کے متعلق کوئی حولیہ دستیاب ہو جائے، لیکن وہ گویا کہ میری بدقسمتی مجھے نہیں مل سکا. تو 500 سے 550 ہجری تک کے مختصر سے واقعات آپ نے سماعت فرمائے. کل کا انشاءاللہ ذکر بڑا نورانی ہوگا، بڑے بزرگان دین کل کے ذکر میں ہے اور شاید کل ہم صرف 25 سال یا کل کے بعد 25 سال پیش کر سکیں، اس لیے کہ کل سیدنا غوث اعظم کا ذکر ہے، مودی ابن جوزی کا ذکر ہے، حضرت امام حضرت شیخ امام الکبیر امام رفاعی علیہ رحمت رضوان شیخ کبیر رفاعی علیہ رحمت کا وہ ایک ذکر مبارکہ ہے. تو عظیم شخصیات تصوف اور طریقت کے اندر آفتاب اور مہتاب ہے، ان کا ذکر ہے. تو جہاں تک یہ ذکر ہے وہاں تک نور الدین زنگی علیہ رحمت کی فتوحات کا ذکر ہے، صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت کی فتوحات کا ذکر ہے. خیر، ہم فتوحات کو ایک نشست میں پیش کریں گے اور ان بزرگان دین کے ذکر کو ایک نشست میں پیش کریں گے، تاکہ ہمارا مقصد جو ہے صرف ان تمام معاملوں کا احاطہ کرنا ہے. دعا کیجیے. آج کے درس میں بے شمار بزرگوں کا ذکر ہوا، جس میں بالخصوص امام غزالی علیہ رحمت اور قاضی اعظم علیہ رحمت. آپ کبھی خلوت میں سوچیے گا کہ ان علماء کے اتنے احسانات ہیں، اللہ اکبر، کہ ہم کچھ بھی کریں اس کی بجاوری ہم سے نہیں ہو سکتی. اتنی پسماندگی کے اندر انہوں نے سکون کو چھوڑا، آرام کو چھوڑا. ان کو بڑے بڑے بادشاہوں نے وزارتوں کی آفر کی ہے، انہوں نے ٹھوکر مار دی. کہا مجھے یہ نہیں چاہیے. کہا حضور آپ کو عیش و آرام ملے گا. فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ میں ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کروں اور وہاں سے سرکار کے دین کی باتوں کو لوں اور اسے کتابوں میں ضبط کروں. ان علماء نے اپنے آرام اور اپنی نیند کو امت مرحومہ کے لیے گویا کہ قربان کیا ہے. تو جب بھی آپ احسان ثواب کی محفلیں کریں، یا غریبوں کو صدقہ دیں یا دعائیں جہاں پر اپنے والدین کے لیے کریں تو ان بزرگوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. یہ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں, ہم ان کی نسبتوں کے محتاج ہیں. اس لیے کہ جو خدا نے ان کو مرتبہ دینا ہے وہ مل چکا ہے, لیکن جب ہم انہیں یاد رکھیں گے تو یادی کا تعلق یہ ہے, میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جو جس بزرگ سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن رب اسے کہے گا جا جو تجھ سے محبت کرتا تھا جسے تو جانتا تھا نکال کر اپنے ساتھ جنت ملے گا. ایک دفعہ اس درس کی مقبولیت کے لیے اور جو حضرات دور دراز تشریف لائے ہیں اپنا قیمتی وقت یہاں پر صرف کیا ہے, ہمارے کچھ ساتھی ہیں بہت دور دور سے بیچارے آتے ہیں اس درس کو سننے کے لیے تراویح پڑھنے کے لیے, جس میں ملاقات وغیرہ ہو جاتی ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت ان حضرات کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جو حضرات اپنی فکر سے آتے ہیں رمضان شریف ہے, کاروبار کی فکر ہے, اولاد کی فکر ہے, دیگر اور معاملات میں, دعا کیجیے دلوں میں جو مقاصد حاصل ہے وہ اللہ کی بارگاہ مقبول ہو. درسوں میں ایسے بزرگوں کا ذکر ہوا ہے, ایک دفعہ محبت سے سرکار کی شفاعت کا تصور کرتے ہوئے کہ میدان محشر ہے, ایک غلغلہ ہو رہا ہے, ایک غلغلہ اور شور مچا ہوا ہے اور دنیا جا رہی ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم مقدس کی طرف, اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اس پاکیزہ اور مقدس تصور کے ساتھ اس محفل کی قبولیت کی نیت کرتے ہوئے اور یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے اس نیت کرتے ہوئے محبت سے باآواز بلند دل کی آنکھوں کو کھول کر سر کی آنکھوں کو بند کر کے درود پاک پڑھ لیجیے. یا حبیبی یا نبی اللہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین بحق لا الہ